من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأكرم الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. صلوات على محمد وعلى محمد. ایک ہفتے تک انشاءاللہ، کم و بیش 9 دن تک انشاءاللہ آپ عبادت سماعت میں مصروف رہیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آن لائن سننے والے میرے برادران اور یہاں موجود آپ تمام خواتین و حضرات کی سماعتوں کی زد میں میرا ہر جملہ آئے، اور میں کم وقت میں زیادہ باتیں بیان کرنے کا عادی ہوں، چونکہ یہ عشرہ نہیں ہے اس لیے اب ہم جو ہے وہ مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ 3-3 مجالس کے لیے میں نے 2 مختلف عنوانات قائم کیے ہیں. ان 3 روزہ مجالس کے لیے پھر مناسبتیں شروع ہو جائیں گی، تو ہم گفتگو کریں گے آج کل اور پرسوں کی مجلس میں اسلام کے زندگی پر احسانات، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کی 3-4 مجلسوں کا عنوان ہم بیان کریں گے. جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ نساء کی 54 آیت ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگ حسد کرتے ہیں ان سے کہ جن کو ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. یہ میں آیت کا ترجمہ کروں گا تو آیت کا حسن ظاہر ہوگا. لوگ حسد کریں گے ان سے جن کو ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اپنی طرف سے دیا ہے. تو جو حسد کرنے والے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت یعنی نبوت دی، اور ملک عظیم عطا کیا۔ تو ان کے حسد کرنے سے نہ کتاب چھننے والی ہے، نہ نبوت چھننے والی ہے، نہ ملک عظیم چھننے والا ہے۔ انہیں حسد سے یہ چیزیں چھننے والی نہیں ہیں۔ ایجوکیشن حسد سے نہیں چھن سکتا، نبوت حسد سے نہیں چھن سکتی، ملک عظیم حسد سے نہیں چھن سکتا۔ ہم نے کتاب دی یعنی اب آل ابراہیم میں کوئی جاہل نہیں ہوگا، بڑی چیز ہے یہ کتاب۔ جرمن میں بیٹھ کر مارکس نے داس کیپٹل کتاب لکھی، جی داس کیپٹل، جرمن میں بیٹھ کر، اور اس کا انقلاب رشیا میں آیا۔ رشیا میں، روس میں کمیونزم پر پابندی تھی، داس کیپٹل جو مارکس نے لکھی اس کے چاپٹرز جاتے تھے روس، اس زمانے میں سوشل میڈیا تھا نہیں، تو اس کے چاپٹرز داس کیپٹل کتاب کے، بک کے، مشہور کتاب ہے داس کیپٹل، تو وہاں جب روس جاتے تھے تو روس میں سموسا بیچنے والے، مٹھائی بیچنے والے پیپر میں رکھ کر کاغذ میں اس کو دیتے تھے، اور لوگ گھر جب جاتے تھے تو وہ سموسا اور مٹھائی کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ چاپٹر ضرور پڑھتے تھے۔ یعنی یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے، ریڈنگ، مطالعہ، پڑھنا جو ہے وہ زندہ قوموں کی علامت ہے، نشانی ہے۔ ہمارے یہاں مطالعہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو مطالعہ، وہاں کتاب سے انقلاب آیا، جیسے رضی صاحب علامہ اقبال نے کہا کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ وہ یہودی فتنہ گر، یعنی ایک مارکس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، مزدک ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے تمام پراپرٹیز کو نیشنلائز کر دیا تھا، مزدک نے۔ تو علامہ اقبال نے مارکس کو مزدک سے تشبیہ دی، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، یعنی مزدک جو ہے، پھر ریٹرن بیک، بروز کے معنی ہے ریٹرن بیک، وہ واپس آ گیا پلٹ کے۔ تو یہ مارکس نہیں ہے بلکہ یہ مزدک ہے جو ریٹرن ہوا ہے، اگرچہ اس یہ پیغمبر نہیں ہے مارکس، لیکن اس کے پاس ایک کتاب ہے جو انقلاب لانے کے لیے کافی ہے۔ تو اقبال نے یہ بتانا چاہا کہ کتاب سے بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک زندہ کتاب ہے قرآن مجید، اور بہترین واقعہ ہے واقعہ کربلا، جو انقلاب لانے کے لیے یہ دونوں چیزیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگ حسد کرتے ہیں ان سے جن کو ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا، اور جو حسد کرنے والے ہیں وہ جان لیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت یعنی نبوت عطا کی، اور ملک عظیم ہم نے ان کو دیا. اب سوال یہ ہے کہ آل ابراہیم کون ہیں اور ان کو کیا کیا ملا، کون کون سی نعمتیں ان کو ملی. ابراہیم کی اب کچھ باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمہید میں. جناب ابراہیم کی دو اولادیں، دو بیٹے، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق. اسماعیل ہاجرہ سے اور اسحاق سارا سے. اور غور طلب بات یہ ہے، سنیے گا غور طلب بات، اس میں یہ ہے کہ جناب ہاجرہ جناب اسماعیل کی دوسری بیوی، اور دوسری بیوی سے پہلا بیٹا اسماعیل، اور جناب سارا ابراہیم کی پہلی بیوی، اور پہلی بیوی سے دوسرا بیٹا اسحاق. اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے گا. جناب ہاجرہ پہلی بیوی ہیں، اور پہلی بیوی سے دوسری بیوی ہیں، دوسری بیوی سے پہلا بیٹا اسماعیل، اور جناب سارا پہلی بیوی ہیں، اور پہلی بیوی سے دوسرا بیٹا اسحاق ہے. یعنی دوسری بیوی کے یہاں ولادت پہلے ہوئی اور پہلی بیوی کے یہاں ولادت بعد ہوئی. تو ایک اسماعیل اور ایک اسحاق جن سے آل ابراہیم چلی. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، نبوت عطا کی اور ملک عظیم دیا. جب ہم نے تاریخ میں دیکھا تو نسل اسماعیل سے، جناب اسماعیل سے جو نسل چلی اس میں صرف ایک نبوت ہے. جناب اسماعیل سے جو نسل چلی اس میں صرف ایک نبوت ہے، نبی ایک، اور وہ آخری نبی. اور جناب اسحاق کی جو نسل چلی اس میں 25,000 انبیاء، 25,000 انبیاء ایک جناب اسحاق کی نسل میں. یہ جتنے بڑے بڑے انبیاء کے نام آپ نے قرآن مجید میں دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، سنے ہیں، جناب یوسف، جناب یعقوب، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریہ، جناب یحییٰ، جناب یونس، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ سب جناب اسحاق کی نسل سے ہیں. بس یوں سمجھ لیجئے کہ اسماعیل کو کہا جاتا ہے عربوں کا باپ، جناب اسحاق کو کہا جاتا ہے یہودیوں کا باپ، اور جناب ابراہیم کو کہا جاتا ہے انبیاء کا باپ. یہ تاریخ آپ ذہن میں رکھیے گا. جناب اسماعیل کو ابو العرب، جناب اسحاق کو ابو الیہود، اور جناب ابراہیم کو ابو الانبیاء. جناب اسماعیل کی نسل میں صرف ایک نبی، اور جناب اسحاق کی نسل میں 25,000 انبیاء، یوسف بھی، یونس بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، زکریہ بھی، یحییٰ بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، اتنے انبیاء، درجنوں انبیاء، بلکہ کہوں سینکڑوں انبیاء، نہیں ہزاروں انبیاء، صرف ایک نسل اسحاق میں، اور نسل ابراہیم میں صرف ایک نبی. یہ رہی نبوت. اچھا، نسل اسماعیل میں صرف ایک کتاب، قرآن مجید، اور نسل اسحاق میں توریت بھی،
زبور بھی، انجیل بھی، اور پھر مختلف صحیفے بھی، ایک نسل اسحاق میں، لیکن نسل اسماعیل میں صرف ایک کتاب، نسل اسحاق میں تین تین کتابیں، نسل اسماعیل میں صرف ایک نبی، اور نسل اسحاق میں درجنوں انبیاء. پروردگار، پھر تیرا فضل کس کے اوپر زیادہ ہے، اسماعیل پر یا اسحاق پر؟ تو خدا کی آواز آئی، اگر میرا فضل کس پر زیادہ ہے یہ دیکھنا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ کس کس کی کتابیں مردہ ہیں اور کس کی کتاب زندہ ہے، کن کن نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور کس نبی کی شریعت قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے. تو اب میں ایک تاریخی جملہ کہوں گا اس مقام پر کہ جناب اسحاق سے جو نسل چلی، اور جتنے انبیاء جناب اسحاق کی نسل میں آئے ان سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور جتنی کتابیں آئیں وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، لیکن نسل اسماعیل سے صرف ایک کتاب چلی، وہ معجزہ بن کر قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے، اور آخری نبی کی شریعت قیامت تک کے لیے جاری رہے گی. اب جو یہودیوں کو مسلمانوں سے برسوں کی جو دشمنی ہے، اس دشمنی کا سبب یہ ہے کہ نہ ہمارا دین زندہ ہے، نہ ہماری کتاب زندہ ہے، نہ ہمارا نبی زندہ ہے. اور مسلمانوں کا دین بھی زندہ ہے، کتاب بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے. یہ خار ہے ان کو کہ بھئی ہمارے یہاں تو 25,000 انبیاء گزرے، اور اتنی کتابیں اور اتنے صحیفے، اور یہ سب منسوخ ہو چکے ہیں، اور ان کے یہاں صرف ایک نبی اور ایک کتاب، اور یہ آج تک زندہ ہے. مدینے میں اس زمانے میں، پیغمبر اکرم کے زمانے میں، کرسچن لوگ تھے مگر کم تھے، یہودی زیادہ تھے. یہ بنو قریظہ، بنو نظیر، بنو حارث، یہ جتنے قبیلے ہیں یہ یہودیوں کے قبیلے تھے. اس زمانے میں بھی اکنامکس پر ان کا قبضہ تھا، عرب کی اکنامک پر یہودیوں کا کنٹرول تھا، یعنی کھجور کا کاروبار، زراعت، طائف، اور پھر مدینے کے اطراف جو کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور کیمل، اسے کیا کہتے ہیں، آپ کا اونٹوں کا کاروبار، آپ کے گھوڑوں کا کاروبار، بکریوں کا کاروبار، گوسفندوں کا کاروبار، یہ سب یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. اس زمانے میں یہودی مدینے میں آباد تھے. مدینہ، مدینہ کا اصلی نام مدینہ نہیں، مدینہ کا اصلی نام تھا یثرب. ایک یہودی نے اپنے نام پر مدینہ کا نام یثرب رکھا تھا. ہمارے یہاں بعض بخاری کی اگر روایات دیکھا جائے تو یثرب کا لفظ استعمال اگر کوئی کرے، منہ سے ادا کرے، تو وہ وضو کرے. سمجھے آپ؟ حالانکہ علامہ اقبال نے یثرب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور شعرا نے جو ہے وہ یثرب کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ ایک یہودی کے نام پر مدینہ کا نام رکھا ہوا تھا. تو جب پیغمبر اکرم مدینہ پہنچے ہجرت کے بعد، جنگ بدر، پتا ہے پہلی ہجری کو جو ہوئی، جنگ بدر کے بعد یہودیوں میں ایک کھلبلی مچی. جنگ بدر سے پہلے اسلام صرف ایک آئیڈیالوجی تھا، جنگ بدر کے بعد اسلام نے ایک ریاست کی شکل اختیار کر لی. تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی حکومت، وی آر سپیریئر، ہم بڑے ہیں، حکومت کرنے کا ہمیں حق ہے، یہ اسلام کہاں سے آ گیا؟
اکرم مدینہ پہنچے.
آپ کو لطف آ رہا ہے؟
پیغمبر اکرم, میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, یہ تمہیدی مجلس ہے. پیغمبر اکرم جب مدینہ پہنچے تو پیغمبر اکرم نے مدینہ کا نام جو یثرب تھا اسے بدل کے مدینہ رکھ دیا. احمد آباد نہیں رکھا, محمد آباد نہیں رکھا, مصطفیٰ آباد نہیں رکھا. جی, اس کا نام صرف مدینہ. مدینہ کے معنی ہے سٹی, ٹاؤن, شہر. مدینہ کامن نام ہے, کامن نیم, اٹس ناٹ پراپر نیم. مدینہ کامن نیم ہے جس کے معنی ہے شہر. یہ اور بات ہے کہ چیزیں آل محمد سے منسوب ہو کر کامن چیزیں بھی پراپر ہو جاتی ہیں. اگر ہمیں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, مشہد کامن نیم ہے یعنی قبر, لیکن پراپر ہو گیا. نجف کامن نیم ہے, بلندی, پراپر ہو گیا. کربلا کامن نیم ہے, مصیبتوں کی جگہ. حسین کے قدم آ گئے تو پراپر ہو گیا. حدیث کسا کامن نیم ہے, چادر. زہرا کے گھر آئی تو پراپر ہو گئی. اور جملہ کہوں, حزب اللہ کامن نیم ہے, اللہ کی پارٹی. اہل بیت والوں سے منسوب ہوئی تو پراپر ہو گئی. بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا. تو یہاں اہل بیت کے دروازے پر آ کر, در اہل بیت پہ آ کر کامن چیزیں بھی پراپر ہو جاتی ہیں. تو ایک مدینہ کامن نیم تھا, کامن. پیغمبر نے اس کا نام مدینہ رکھا. تو اس زمانے میں جو جوش وہاں رہتے تھے وہ اپنے بچوں کو ان کا جو سلیبس تھا اپنے مدارس میں وہ پڑھاتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے, توریت کی بشارت کے مطابق ایک نبی آنے والا ہے کہ جس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. یہ باقاعدہ اپنے اسکولوں میں وہ پڑھاتے تھے اور یہ چاپٹر, یہ سبجیکٹ ان کے سلیبس میں تھا اس زمانے میں, اس دور میں. جب وہی نبی مدینے میں آیا تو ایمان لانے کے بجائے وہ دشمنی پہ اتر آئے. کیوں؟ صرف ایک وجہ سے, کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نسل اسحاق میں یہ نبی پیدا ہوگا لیکن اللہ نے اسے نسل اسماعیل میں پیدا کر دیا. اللہ نے اس نبی کو نسل اسماعیل میں پیدا کر دیا ہے, اس لیے ایمان لانے کے بجائے وہ دشمنی پر اتر آئے. اسلام نے اسی لیے تعصب کو حرام قرار دیا ہے. کسی بھی طرح کا تعصب, ذات کا تعصب, قومیت کا تعصب, سمجھ رہے ہیں آپ, شہر کا تعصب, ملک کا تعصب, کسی بھی طرح کا تعصب. تعصب انسان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے. تعصب اچھی چیزوں کو بھی اختیار کرنے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہترین چیز ہوتی ہے مگر آدمی اسے ریفیوز کر دیتا ہے, ریجیکٹ کر دیتا ہے تعصب کی بنیاد پر. یعنی تعصب جو ہے وہ انسان کے نقطۂ نظر کو, انسان کے ویژن کو اتنا کمزور کر دیتا ہے, اتنا تنگ کر دیتا ہے, دائرے کو اس کے اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ پھر آدمی صحیح سوچ نہیں پاتا, بہت سی اچھی چیزوں سے وہ محروم رہ جاتا ہے. یہی ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کو یہ تعصب تھا, نسلی تعصب. نسلی تعصب نے ایمان لانے کے بجائے یہودی دشمنی پر اتر آئے. شاید دو برس پہلے یہاں بھی آپ کے ملک میں بھی کچھ یہودیوں نے بینرز اٹھائے تھے, خیبر واز یور لاسٹ چانس. جی, یہی پر ہوا تھا, نہیں وہاں میں نے دیکھا تھا وہ, خیبر واز یور لاسٹ چانس. خیبر
خیبر کو ہم بھول گئے ہیں. اور گھر میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, خیبر کو ہم بھول گئے لیکن یہ نہیں بھولے خیبر کو, خیبر کو یہ نہیں بھولے, ہم بھول گئے لیکن خیبر کو یہ لوگ نہیں بھولے, آج تک نہیں بھولے, 1400 سال ہو گئے یہ لوگ نہیں بھولے خیبر کو. ہم نے خیبر کو صرف علی کی ایک فتح جانا, یاد رکھیے خیبر علی کی صرف ایک فتح کا نام نہیں ہے, بلکہ علی نے درے خیبر کو نہیں اکھاڑا تھا بلکہ ہزاروں برس کے حسد کا جواب دیا تھا. تو خیبر جو ہے وہ ہزاروں برس کے حسد کا جواب ہے, صرف ایک فتح نہیں ہے خیبر, یہ ایک جواب ہے. اور انہوں نے پورے مشرق وسطا کو کنٹرول کر لیا. میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا اور نہ میں کوئی پولیٹیشین ہوں, پورے مشرق وسطا کو انہوں نے کنٹرول کر لیا, تمام مسلم ممالک کو خرید لیا, تمام مسلم ممالک کو خرید لیا. سعودی کو انہوں نے خریدا, قطر کو, کویت کو, کون سا ملک ہے جس کو انہوں نے نہیں خریدا؟ کسی کو ڈرا دھمکا کر, کہیں پیکج دے کر انہوں نے خریدا. سردی کو کنٹرول کر لیا, گرمی کو کنٹرول کر لیا, بیماریوں کو پہ کنٹرول کر لیا, تعلیمات کو کنٹرول کر لیا, میڈیکل کو کنٹرول کر لیا, ہواؤں کو کنٹرول کر لیا, فضاؤں کو کنٹرول کر لیا. سب کچھ کنٹرول کر لینے کے بعد کہا کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس, اب یہ ہم اب سب کچھ ہم نے تمہارا اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور خیبر بھی تمہارا یہ آخری چانس تھا جو ہو چکا, اب یہ سوچو بھی نہیں. لیکن 1400 برس کے بعد پھر حسن نصر اللہ نے کڑا جواب دے کر بتایا کہ ہم سقیفہ والے نہیں غدیر والے. بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو ایک ہو گئی کتاب اور دوسرے ہو گئی نبوت, ایک کتاب اور ایک نبوت. وہاں تین تین کتابیں اور ہزاروں انبیاء, لیکن اللہ کا فضل یہ نسل اسماعیل پر کہ یہ کتاب بھی زندہ ہے اور بحیثیت معجزہ زندہ ہے, اور یہ نسل بھی. اور ایک اور اہم بات, آپ نے بڑے اہم چیز کی طرف اشارہ کیا, شکریہ آپ کا, نسل زندہ کس طرح. اچھا, نسل اسماعیل میں بھی اللہ نے ایک امام کو زندہ رکھا ہے اور نسل اسحاق میں ایک نبی کو زندہ رکھا ہے. دیکھیے گا, غور کیجیے گا, نسل اسحاق سے ایک نبی جناب عیسیٰ کو زندہ رکھا چرخے چاروں پہ, اور نسل اسماعیل میں ایک امام کو زندہ رکھا ہے پردہ غیب میں. جناب عیسیٰ ہے نسل اسحاق سے, امام زمانہ ہے نسل اسماعیل سے, اسحاق کی نسل سے بھی ایک نبی معصوم زندہ, اور نسل اسماعیل میں بھی ایک معصوم زندہ. اب فرق کیا ہے دیکھ لینے دو, جب ظہور کریں گے امام تو پتا چلے گا نماز پڑھتا کون ہے, نماز پڑھاتا کون ہے. بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نماز پڑھتا کون ہے اور نماز پڑھاتا کون ہے. خیبر کو جب پیغمبر اکرم نے فتح کیا, اس زمانے میں اسلام کے دو دشمن تھے, دو اسلام کے دشمن تھے. ایک احسان اسلام کا یہ رہا کہ اسلام نے کتاب, نبوت, حکمت, ملک عظیم, یہ دیکھیے, یہ آئندہ آپ کی ہماری تقاریر میں یہ چیزیں کام آنے والی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دیر آیت درست آیت.
تو اس زمانے میں جو اسلام کی خیبر کو جب امیر المومنین نے فتح کیا تھا تو اس زمانے میں اسلام کے دو دشمن تھے, ایک ہے کفار مکہ, کفار مکہ وہ اسلام کے دشمن, اور دوسرے خیبر کے یہودی, خیبر کے یہودی بھی اسلام کے دشمن, جھڑپیں کرتے تھے, رات کی تاریکی میں آ کر حملہ کر کے چلے جاتے تھے, بہت تنگ کیا خیبر کے یہودیوں نے, کفار مکہ نے اتنا تنگ نہیں کیا جتنا خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے. تو اب یہ دو طاقتیں تھیں. صلح حدیبیہ کے معنی پتا کیا؟ صلح حدیبیہ کیوں پیغمبر اکرم نے کی؟ صلح حدیبیہ یعنی جسے قرآن مجید نے فتح مبین قرار دیا. پیغمبر اکرم نے کفار مکہ سے, کفار مکہ سے پیغمبر اکرم نے 10 سال کا نان وار اگریمنٹ کیا. یعنی 10 سال تک کفار اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی, اور ان کے جتنے شرائط تھے پیغمبر نے اکرم نے ان کو مان لیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم مسلمان کو گرفتار کر لیں, قید کر لیں, تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, اسے آزاد نہیں کریں گے, رہا نہیں کریں گے, اور اگر آپ نے ہمارے کسی کافر کو پکڑ لیا کسی مسلمان نے تو وہ فوراً چھوڑ دے گا. یہ آپ شرط, پیغمبر اکرم نے کہا ٹھیک ہے میں اس شرط کو مانتا ہوں. پیغمبر اکرم کے زمانے میں پیغمبر اکرم کی پرابلم یہ تھی, پیغمبر اکرم کے ساتھ, کہ نبی کریم کے ساتھ کچھ بے چین طبیعتیں بھی تھیں. جی, تو ان بے چین طبیعتوں نے پیغمبر اکرم سے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا مسلمان پکڑا جائے تو وہ چھوڑیں گے نہیں, واپس نہیں کریں گے, اور ہم ان کے کسی کافر کو پکڑ لیں تو ہم چھوڑ دیں گے. پیغمبر اکرم نے کہا تمہیں اس کی حکمت نہیں پتا ہے, وہ ہمارے مسلمان کو گرفتار کر لیں گے تو ہمارا کلچر پھیلے گا, وہ وہاں رہے گا کلچر پھیلے گا, ان کا کوئی کافر ہمارے پاس رہے گا تو ہماری سیکریسی کو جو ہے بیان کرے گا جا کے. وہ مسلمانوں میں اس زمانے میں بھی رازداری نہیں تھی, کسی بھی راز کو, آج بھی نہیں ہے, تب بھی نہیں تھی رازداری, یعنی کسی راز کو پوشیدہ رکھنا یہ ایک بہت بڑا, یہ ایک بہت بڑا کمال ہے, انسانی کمال ہے, کسی راز کو پوشیدہ رکھنا یہ بہت بڑا ایک انسانی کمال ہے جو آج بھی مسلمانوں کے پاس نہیں پایا جاتا. ہماری ہر بات وہ پہنچا دی جاتی ہے, لیک ضرور ہوتی ہے, یہاں تو پرچے ایگزام کے آؤٹ کر لیے جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ چیزیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو پیغمبر اکرم کے ساتھ جو بے چین طبیعتیں تھیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر. پیغمبر اکرم نے کہا نہیں, تم نے اسلام کی حکمت کو سمجھا نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے کفار مکہ کے ساتھ 10 سال کا نو وار اگریمنٹ کیا, اور وہاں سے آ کر 7 ہجری کو خیبر کے اوپر حملہ کر دیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ خیبر کے یہودی یکہ و تنہا ہو گئے. اگر یہ اگریمنٹ کے بغیر, صلح حدیبیہ کے بغیر پیغمبر اکرم خیبر کے یہودیوں پہ حملہ کرتے تو کفار مکہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور دونوں مل کے اسلام پر حملہ کرتے, یا پیغمبر اکرم صلح حدیبیہ نہ کرتے اور کفار مکہ پر حملہ کرتے تو خیبر کے یہودی کفار مکہ سے مل جاتے ہیں اور دونوں حملہ کرتے. جب پیغمبر اکرم نے ایک دروازہ بند کر دیا, 10 سال نو وار اگریمنٹ کا ایک اگریمنٹ کر لیا, دروازہ بند کر دیا, تو جب خیبر کے اوپر حملہ کیا تو خیبر کے یہودی یکہ و تنہا رہ گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام فتح صلح حدیبیہ کے بعد لوگ اسلام میں اس طرح سے داخل ہوئے
جوق در جوق افواجہ. قرآن مجید نے کہا یدخلون فی دین الاسلام افواجہ, فی دین اللہ افواجہ, فوج در فوج داخل ہوئے. اس طرح سے داخل ہوئے جس طرح ٹرافک پوسٹ پر گرین سگنل ملنے پر گاڑیاں سڑک پر دوڑ پڑتی ہیں. یعنی وہ کیفیت تھی اس زمانے میں, اس طرح سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. پرابلم یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر, چونکہ یہ نو وار اگریمنٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ کفار مکہ کے دل سے اب ڈر نکل گیا. یعنی اگر کوئی اس صلح حدیبیہ سے پہلے کوئی مسلمان ہوتا تھا تو کفار مکہ اسے تنگ کرتے تھے, اسے ستاتے تھے, اسے ظلم کرتے تھے, جس طرح جناب بلال پہ ظلم ہوا ہے, جناب ابو ذر پہ ظلم ہوا ہے, تو یہ جناب صہیب رومی ان کو مکے سے انہوں نے باہر نکال دیا, جلا وطن کر دیا. خباب بن ارت کو انگاروں پہ انہوں نے لٹایا. تو یہ جو ظلم ہوا کرتے تھے صلح حدیبیہ سے پہلے, جو ظلم ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد, یہ ظلم ختم ہو گئے. خوف خود کفار کے دل سے نکل گیا کہ اب تو چلو نو وار اگریمنٹ ہو گیا ہے, اب ہمیں کوئی تنگ نہیں کرے گا. لوگ خوشی سے اسلام قبول کرنا انہوں نے شروع کیا. تو ایک چیز ہوئی کتاب, اور ایک ہوئی نبوت جو اللہ تعالیٰ نے نسل ابراہیم کو عطا کی. اب ملک عظیم کیا ہے؟ ملک عظیم, ملک عظیم بھی اگر آپ دیکھیں تو نسل اسماعیل میں کوئی ملک عظیم نہیں ہے. لے دیکھے ایک مولا کائنات کی 3.5-4 سالہ دور حکومت ہے, باقی اگر آپ نسل اسحاق میں دیکھیں تو سب سے پہلی حکومت جناب یوسف کو ملی, وہ ایجپٹ کے حاکم بنے مصر کے, اور اس کے بعد جو سب سے بڑی حکومت ملی وہ جناب داؤد کو ملی, تو سلیمان کے جو فلسطین کے بادشاہ بنے, بہت بڑی حکومت جس کا قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے. اور جناب داؤد کے بعد اس سلطنت میں اتنی وسعت آئی کہ ان کے بیٹے جب سلیمان کو یہ حکومت ملی تو وہ نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جنات پر بھی تھی اور چرند و پرند پر بھی تھی. اتنی وسیع, یعنی اتنی بڑی بڑی حکومتیں نسل اسحاق میں, جنات پر حکومت. اب دیکھیے جنات تو دکھائی نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کو پرندوں پر حکومت کا جو اختیار دیا ہے, پرندوں اور چرند پرند پر جو ان کی حکومت ہے, وہ کیوں؟ جنات پر تھی مگر جنات نظر نہیں آتے. اگر میں یہاں یہ اعلان کروں کہ میری تقریر جو ہے وہ جنات سن رہے ہیں تو عقیدتاً آپ مان لیں گے جی, عقیدتاً جو ہے وہ آپ مان لیں گے کہ ہاں جنات بھی مولانا کہہ رہے ہیں, وہ حدیث میں ہے, روایات میں ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں جنات ہیں تو ایک بھی آپ میں کہیں نہیں رہے گا, مجھے پتا ہے. تو یعنی آخری باری میری ہوگی اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہاں جنات ہیں. تو چونکہ جنات جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے تو لہذا اللہ تعالیٰ نے پرندوں پہ ان کو اختیار دیا کہ ان کا تو وجود ہے, دکھائی دیتے ہیں. اتنی بڑی حکومت کے باوجود, بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور آخری مرحلے پر میری تقریر آ گئی ہے آج کی اس تمہیدی گفتگو. اتنی بڑی حکومت کے باوجود جناب سلیمان نے اللہ تعالی سے ایک دن یہ خواہش ظاہر کی کہ پروردگار میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا سلیمان یہ ایسا نہ کرو, چند لوگوں کی دعوت کر لو, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 لوگوں کی دعوت کر لو, پوری مخلوق کو کھلاؤ گے کھانا, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. کہا نہیں یا اللہ, میں تو نے مجھے اتنی بڑی سلطنت دی ہے تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں شکرانہ نعمت ادا کروں اس کا, اتنی بڑی سلطنت کا میں مالک ہوں. جنات پر میری حکومت ہے, چرند پرند پر میری حکومت ہے, انسانوں پر میری حکومت ہے, ہواؤں پر میری حکومت ہے, اور کوئی خطہ زمین ایسا نہیں جو میری حکومت کے, اور ایسا جو سر ہے ممرد, وہ قرآن مجید نے فرمایا ہے جو پیلس جناب سلیمان نے بنایا وہ تو واشنگٹن کا بھی نہیں ہے, وائٹ ہاؤس بھی نہیں ہے,
उस जैसा पैलेस, जनाबे सुलेमान जैसा पैलेस,
और जो ताज उनके पास था वो मलिका विक्टोरिया के पास भी नहीं, एलिजाबेथ के पास भी नहीं, यानी ऐसा ताज अल्लाह ताला ने जनाबे सुलेमान को अता किया था। इतने खिदमतगार, नौकर चाकर, इतनी वसी हुकूमत सल्तनत जो हावी थी तमाम मखलूकात पे, तो इन्होंने कहा परवरदिगार मैं शुक्राने नेमत के तौर पर एक दावत करना चाहता हूं, तेरी सारी मखलूक को मैं खाना खिलाना चाहता हूं। दरिया के किनारे खुश्की पर जनाबे अल्लाह ताला ने कहा जाओ तुम दावत करो, अब जो तुम बजिद हो तो करो दावत। इन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया, चरिंदों को, परिंदों को, सबको हुक्म दिया, इंसानों को हुक्म दिया, जो जो कुछ लाकर वहां इंतजाम कर सकता था, खाने पीने की खुराक और मशरूबात की जितनी चीजें थी वो उन्होंने जमा कर दी। और उसके बाद जनाब सुलेमान पैगंबर ने अल्लाह ताला से दुआ की कि परवरदिगार अब तू अपनी मखलूक को भेज दे, मैंने तो सारा रिस्क जो है दस्तरखान बिछा दिया है, अपनी मखलूक को भेज दे। कहते हैं एक मछली निकली दरिया से और उसने कहा कि मैं भूखी हूं। जितना सारी मखलूकात के लिए जनाबे सुलेमान ने जमा किया था वो एक मछली ने खा लिया। ये मुसद्दका रवायत बयान कर रहा हूं, कोई ये मेरे जहन की ओपश नहीं है। जो कुछ जनाबे इब्राहिम, जनाबे सुलेमान ने तमाम मखलूक के लिए जमा किया था वो एक मछली ने खा लेने के बाद उसने कहा फिर अल्लाह ताला उस मछली ने कि ए अल्लाह तूने मेरा रिस्क आज किसके हवाले किया कि मेरा पेट भरता ही नहीं। तवज्जो रहे, इतनी बड़ी सल्तनत और एक मछली का पेट जनाबे सुलेमान भर नहीं सके, और मौलाए कायनात अपने दौरे हुकूमत में जुमे के खुतबे में बयान करते हैं कि है कोई ऐसा जो मेरे हुदूद ममलकत में हो और वो भूखा सोया हो, जिसके तन के ऊपर लिबास ना हो। तो मालूम हुआ मुल्क अजीम तख्त और ताज का नाम नहीं है, इख्तियार का नाम है। मुल्क अजीम तख्त और ताज का नाम नहीं है, मुल्क अजीम इख्तियार का नाम है, इख्तियार। और ये इख्तियार आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में दुनिया देख रही है। 80 किलोमीटर का दस्तरखान और 2 करोड़ से ज्यादा लोग, कोई भूखा नहीं है। तो मालूम हुआ अज़ीज़ान मोहतरम तख्त और ताज का नाम हुकूमत नहीं है। इसीलिए बहुत से लोगों ने हुकूमतें की लेकिन दिलों पर जिन लोगों ने हुकूमतें की वो हमारे अइम्मा थे। तख्त और ताज किसी और के हाथ में था, इख्तियार किसी और का चलता रहा, ये तारीख ने देखा है। तो तख्त और ताज का नाम हुकूमत नहीं है, इख्तियार का नाम हुकूमत है। और अल्लाह ताला ने आले मोहम्मद को, नस्ल इस्माइल को ऐसा इख्तियार दिया है कि जो जिस्मों पे नहीं चलता बल्कि दिलों पे चलता है। और ये मुल्क अजीम आज तक आज भी एक ऐसा मुल्क अजीम है जो छोटा होने के बावजूद बड़ी बड़ी ताकतों से टक्कर लेने की सलाहियत रखता है। ये मुल्क अजीम, ये इख्तियार की बात है। ग्लोबल हॉक को जो निशाना बनाया गया, क्या ग्लोबल हॉक, कोई मजाक नहीं, ग्लोबल हॉक वो कि जिसे रेडार की निगाहें भी नहीं देख सकती थी उसे मुसल्ले की निगाहों ने देख लिया। और आपको पता है पूरी दुनिया सकते में थी, कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। जी हां, हैरानी में आदमी बोल नहीं पाता, हैरानी में आदमी बोल नहीं पाता। जनाबे तालूत से उनके लश्करियों ने कहा कि वो जालूत इतना बड़ा बादशाह, ह्यूज उसका लश्कर, उसकी आर्मी, उसका वेपन, उसका असलहा, आप जो है वो जालूत का मुकाबला करेंगे, इतने बड़े ताकत वाला सुपर पावर उस जमाने का जालूत। अल्लाह के नबी अपने छोटे से लश्कर, तालूत अपने छोटे से लश्कर को लेकर चले।
آگے لشکر دیکھا تو جناب طالوت کے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا حماقت کر رہے ہیں, اے نبی اللہ اتنا بڑا لشکر کیا فتح ہوگی ہماری, ہم جیت پائیں گے اتنے بڑے لشکر سے؟ کہتے ہیں کہ وہ جناب طالوت پیغمبر نے گوفن کیا ہوتی ہے, انہیں غلیل کیا کہتے ہیں انگلش میں اسے, اس میں پتھر رکھ کے جناب طالوت نے پھینکا تو وہ پتھر جا کے جالوت کی پیشانی پہ لگا. پیشانی یعنی طاقتوں کا مرکز. تو اس ملک نے, چھوٹے سے ملک نے یہ ڈرون کو نہیں مارا ہے بلکہ سپر پاور کی پیشانی پہ مارا ہے. یہ پیشانی, یہ قرآن مجید ہے, قرآن مجید کی یہ سب. قرآن مجید جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ تمثیل کے انداز میں بیان کرتا ہے, تمثیل. جیسے جناب موسیٰ کے سامنے جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے, فَعُجِزَ فِي نَفْسِ خِفَتَ مُوسَى, موسیٰ نے اپنے اندر ڈر محسوس کیا, خوف محسوس کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, تم اپنا عصا پھینکو, تم اپنا عصا پھینکو. یہ صرف جناب موسیٰ کے لیے یہ واقعہ نہیں ہے, یہ تمثیل کے انداز میں ہے کہ اے مسلمانوں, قیامت تک کے انسانوں, دوسروں کی طاقت کو دیکھ کر تم ڈر نہ جانا بلکہ تمہارے اندر جو طاقت ہے اس کو استعمال کرنا. یعنی جو تمہارے اندر پاورز ہم نے رکھے ہیں, یعنی اگر ایک مسلمان اپنی وہ حقیقی طاقت جو اس کے عقیدے کی طاقت, اعتقاد کی طاقت جو اس کے اندر ہے, اور صحیح عقیدہ صحیح حوصلہ پیدا کرتا ہے. آج کیوں ایک ملک ڈٹا ہوا ہے؟ کل ابرہہ کے لشکر کو دیکھ کر تمام مکے والے بھاگ گئے لیکن عبد المطلب ٹھہرے رہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ صحیح عقیدہ صحیح حوصلہ پیدا کرتا ہے. اگر آپ کے پاس صحیح عقیدہ ہو, صحیح اعتقاد ہے, تو پھر یہ صحیح عقیدہ آپ کے اندر صحیح حوصلہ بھی پیدا کرے گا. بلند ترین آواز میں صلوات پڑھیں, محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, ایام عزا کے اختتام پر ہم لوگ ہیں, یقیناً آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں, لیکن اس کا اجر یقیناً شہزادی آپ کو دیں گی, سامعین کو, انتظامیہ کو, اور جن جن لوگوں نے بھی دام درم سخن اس فرش عزا کی خدمت کی ہے, شعرا, علماء, ذاکرین, نوحہ خان, سوز خان اور تمام وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو گرمی اور سردی کے باوجود ان مجالس میں آتے رہے, ایک اجر شہزادی کی بارگاہ میں ملے گا. اور یقیناً ہم اس, میں شہزادی کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ شہزادی, اگرچہ 2 مہینہ 8 دن ہم حسین پر آنسو بہاتے ہیں لیکن ہم حق گریہ ادا نہیں کرتے. ہر سال ہی آنسو بہاتے ہیں لیکن وہ حق گریہ ہم سے ادا نہیں ہوتا. حسین مہمان بن کر ہمارے آتے ہیں اور ہم حق گریہ ادا نہیں کرتے. بعد شہادت مقاتل میں لکھا ہے کہ شمر سکینہ کے پاس آیا اور اس نے کہا, اے سکینہ, اپنی کانوں کی بالیاں اتار کر مجھے دے. سکینہ نے ایک جملہ کہا, شمر, یہ بالیاں میرے بابا نے عید کے دن پہنائے ہیں. یہ لیکن شمر نے کہا, نہیں, مجھے یہ بالیاں چاہیے. روایات کہتی ہیں کہ جناب سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اپنے ننھے ننھے کانوں کی لبوں کی طرف بڑھائے اور جب وہ بالیاں اتار نہ سکی تو شمر سے کہا, اے شمر, مجھ سے یہ بالیاں اتاری نہیں جاتی. بس یہ سننا تھا کہ نیزہ لے کر شمر آگے بڑھا اور اس تیزی کے ساتھ اس نے بالیاں چھینی کہ سکینہ کی کانوں کی لبیں پھٹ گئیں. سکینہ کا سارا بدن خون سے لہولہان ہو گیا. سکینہ نے فرات کا رخ کیا, کہا چچا عباس مجھے شمر کے تازیانوں سے بچاؤ. شام غریباں آ گئی, ہوکا عالم جنگل کا سماں, عورت کی ذات مقتل, ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے. زینب نے بچوں کو گنا, شمار کیا تو سکینہ نظر نہیں آئی. ام کلثوم سے کہا کہ بہن تم ان بیویوں کی حفاظت کرنا, میں سکینہ کو ڈھونڈنے جاتی ہوں. ٹوٹے ہوئے نیزے کا سہارا زینب نے لیا, مقتل کی طرف چلی. ایک عربی کو آتے ہوئے دیکھا, زینب نے کہا اے عربی یہاں سے تو نے کسی بچے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ تو اسے ایک عربی نے کہا ہاں ایک بچے کو میں نے دیکھا جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی, وہ بابا بابا کہتی ہوئی چلی جا رہی تھی. میں اس کے قریب گیا تو وہ اور دوڑی, میں اس کے اور قریب گیا تو وہ اور دوڑی. جب میں بالکل اس سے متصل ہو گیا تو وہ منہ کے بل گر پڑی اور اس نے پلٹ کر ہاتھ جوڑ کر کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا, میں عہد رسول ہوں, میں سیدانی ہوں. اس عربی نے نشیب کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ بچی وہاں گئی ہے. زینب وہاں پہنچی تو زینب نے کیا دیکھا, سکینہ اپنے باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے. زینب نے سکینہ کا شانہ ہلایا, بچے کو بیدار کیا اور پوچھا بیٹا لاش کو پہچاننے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں, یا سر ہوتا ہے یا لباس ہوتا ہے, نہ اس لاش پر سر ہے نہ لباس ہے, تو نے کیسے پہچانا؟ تو سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں بابا بابا کہتی بھی چلی جا رہی تھی, اس لاش بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ, سکینہ سکینہ میرے لال آہ میرے سینے سے لگ جا. وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما, پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.